بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 13 اگست 1905. کہ دوسرے نہیں دیکھتے, وہ ان باتوں کو سنتا ہے کہ اوروں کو اس کی خبر نہیں. اس لیے فرمایا من کانا فی ہذہ عاما فہو فی الآخرۃ عاما, سورہ بنی اسرائیل آیت 73. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جان کے لیے انسان اسی عالم سے آواز لے جاتا ہے, اسی جگہ سے وہ بصارت لے جاتا ہے جو وہاں کی اشیاء اور عجائبات کو دیکھے, اور یہاں اسے وہ سنوائی لے جاتا ہے جو سنے, گویا جو اس جہان میں وہاں کی باتیں دیکھتا اور سنتا نہیں وہ وہاں بھی نہیں دیکھ سکے گا. یہ تھا مابل امتیاز اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان جس کو میرے مخالف پیش نہیں کرتے, اور خدا تعالیٰ نے اسی فرقان کو دے کر مجھے بھیجا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ جبکہ یہ مابل امتیاز ہے تو کیوں ہر شخص نہیں دیکھ لیتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت اللہ اسی طرح پر واقع ہوتی ہے کہ یہ بات بجز مجاہدہ توبہ اور تبتل تام کے نہیں ملتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. العنکبوت آیت 70. یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے انہیں کو یہ راہ ملے گی, پر جو لوگ خدا تعالیٰ کے وصایا اور احکام پر عمل نہ کریں بلکہ ان سے اعراض کریں ان پر یہ دروازہ کس طرح کھل جائے یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص کہے کہ یہاں ایک خزانہ مدفون ہے اور 10-12 دن کی محنت کے بعد نکل سکتا ہے, اگر کوئی شخص محنت تو کرے نہیں اور یہ کہے کہ خزانہ مل جاوے کیوں کر ملے گا؟ اسی طرح پر یہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھا ہے, لیکن اس خزانے کی کلید احکام اور ہدایتوں پر عمل ہے. اس کی وصیت اور ہدایت پر عمل کرنا اور محض خدا کے لیے نفس کو روکنا یہ کنجی ہے, اور اسلام ہی میں یہ ملتی ہے. میں اب تک غیر الاسلام دیرن فلن یقبل منہ, آل عمران. اچھا سی اسلام ایک چشمہ ہے, اگر کوئی شخص اس پر جا بیٹھا ہے اور منہ رکھ کر اسے سیراب ہو کر نہیں پیتا اس کا اپنا قصور ہے. اس چشمے کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی شخص آفتاب کی طرف سے اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتا ہے تو ضرور ہے کہ اس کے کمرے میں تاریکی آ جاوے, اس میں آفتاب کا کوئی قصور نہیں. اس لیے جب تک انسان سچا مجاہدہ اور محنت نہیں کرتا وہ معرفت کا خزانہ جو اسلام میں رکھا ہوا ہے جس کے حاصل ہونے پر گناہ آلود زندگی پر موت وارد ہوتی ہے, انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کی آوازیں سنتا ہے اسے نہیں مل سکتا. چنانچہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. النازعات آیت 41 و 42. یہ تو سہل بات ہے کہ ایک شخص متکبرانہ طور پر کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں, اور باوجود اس دعوے کے اس ایمان کے آثار اور ثمرات کچھ بھی پیدا نہ ہوں یہ نری لافظ نہیں ہوگی. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا. اصل بات یہی ہے کہ یہ دولت مجاہدہ اور محنت کے بغیر ہاتھ میں نہیں آتی ہے, اور ان راہوں پر چلنا سب کے لیے ضروری ہے, یہاں تک کہ انبیاء و رسل کے لیے بھی یہی راہ ہے. ان کو جو فتوحات دیے جاتے ہیں وہ اسی راہ سے ملتے ہیں. انبیاء علیہ السلام تو اس راہ میں فنا ہو جاتے ہیں, اور وہی حالت ہوتی ہے جب ان سے معجزات صادر ہوتے ہیں. وہ عام لوگوں سے بالکل نرالی قوم ہوتی ہے. ہر شخص تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں, اس کی عزت اور شہرت ہو, برخلاف اس کے انبیاء علیہ السلام اپنے نفس کو بالکل بلا دیتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ ہی کی عزت اور عظمت کے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے اظہار کے لیے وہ ہر قسم کی ذلت کے برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, وہ تمام دکھوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں مگر ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے. ان کی ساری خواہشیں اور آرزوئیں اسے ایک بات پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں کہ کسی طرح پر اہل دنیا خدا تعالیٰ پر ایمان لائیں. انہیں سخت تکلیف پہنچتی ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مشرک اور خدا تعالیٰ سے دور لوگ اپنے بتوں اور معبودوں کی ایسی تعریف کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہونی چاہیے. ایسا ہی وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ ایسا ہی وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ ہر قسم کے فسق و فجور اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑیں. ایسی صورت میں ان کے دل پر خلف اور کرب کا استعلاء ہوتا ہے, اور جب ان کے دکھوں اور تکالیف کا اندازہ ہاتھ سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر گوارا نہیں کرتا کہ وہ اس طرح پر تکلیف اور دکھ اٹھائیں, اس لیے وہ کرامت یا نشان ظاہر کرتے. حضرت اقدس نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ راست باز دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو انبیاء اور رسل، یہ تو اعلیٰ درجے کے راستباز اور مقدس وجود ہیں. دوسری قسم کے وہ راستباز ہیں جو عام مومن ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ بقایا نفس بھی موجود ہوتا ہے. ان دوسرے درجے کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ خوارق کا حصہ دیتا ہے، لیکن بڑے نشانوں کے مستحق وہی قوم انبیاء و رسل کی ہے، جو کسی صورت میں بھی خدا تعالیٰ کے غیر کا جلال نہیں دیکھ سکتے. ان کی مصیبت اور دکھ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے خلاف نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. میرا ایمان یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کا طوفان جو آیا، اس طوفان سے پہلے ایک طوفان خود نوح پر بھی آیا، تب وہ طوفان آیا جس نے لوگوں کو غرق کیا. اسی طرح پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون غرق ہوا، مگر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک سخت مصیبت دیکھی جو لوگوں کی نظر سے مستور تھی، مگر وہ ایسی مصیبت تھی کہ اسے ان کا ہی دل برداشت کر سکتا تھا، اور ایسی بھاری مصیبت تھی جس نے یہ نمونہ غرق دکھایا. نوح علیہ السلام کا غم خیال کرو کہاں تک پہنچ گیا ہوگا جو خدا تعالیٰ کا غضب اس طرح پر پھٹکا. یقیناً سمجھو کہ یہ قوم ایک عجیب قوم ہوتی ہے، لوگوں کے ہم و غم اپنے گھر کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں. بیوی بچوں کا غم ہوا یا اپنی عزت و دولت کے لیے، اور اسی لیے خدا تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرتا. لیکن اس قوم کے غموں کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف مخلوق کی ہمدردی انہیں ہم و غم میں مبتلا کرتی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان بلند کرنے کے لیے کڑتے ہیں، اور یہ بات تکلف یا بناوٹ سے پیدا نہیں ہوتی، ان کی فطرت ہی اس قسم کی بنی ہوتی ہے. اس قوم کو اس رنگ میں گویا آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ غم میں مر جائیں. وہ دیکھتا ہے کہ ان کا غم ماز اس کے لیے ہے. ان سے اگر پوچھا جاوے کہ وہ کیوں اس قدر غم کھاتے ہیں تو بتلا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے تعلقات ذاتیہ ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے لیے وہ طبی طور پر بے قرار ہوتے ہیں، اور اس میں ان کے نفس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا. کامل نفوس کے تعلقات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ اگر بہشت دوزخ بھی نہ ہو تب بھی وہ دور نہیں ہو سکتے. غرض انسان اس کے کونے تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کے لیے کس قسم کے قلب کو کرب میں رہتے ہیں. جب یہ اضطراب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر آسمانی نشان ظاہر ہوتا ہے. یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ بے پرواہ ہے. اگر ساری دنیا اس کی حمد و ستائش کرے اور کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرے تو اس کی شان ربوبیت اور علویت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہو سکتی، اور نہ اس سے کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے اگر سب کے سب فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں. مگر بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اس کے لیے ہی کھپتا ہے تو آخر اسے اپنے مستور ذات کو ظاہر کرنا پڑتا ہے. یہی سر ہے اس حدیث میں، کن تو کنزن مخفیا فاحبب تو ان عرفا. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ماموروں اور مرسلوں کا قلب کرب ہاتھ سے بڑھتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے مجاہدات کا اتنا ہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں، بلکہ دنیا پر بھی احسان کر جاتے ہیں کیونکہ اسے بھی دکھا دیتے ہیں. پس نرے چھلکے پر کفایت کا لینا کافی نہیں ہے، ایسی متاع چرائی جا سکتی ہے، لیکن جو متاع حقیقی اسلام پیش کرتا ہے جو اس کے اور غیروں میں مابیل امتیاز ہے، اسے کوئی چرا نہیں سکتا. یہ بات ہے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور اس کے امتیازی نشان ظاہر ہوتے ہیں. اسلام کے ثمرات اب بھی ایسے ہی ہیں، اگر کوئی ان پھلوں کو نہیں کھاتا تو اسلام کے ساتھ قصور. طبیب اگر ایک نسخہ بتا دے اور کوئی اسے استعمال نہ کرے تو اس میں طبیب کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اسلام میں یہ ایسی نعمت ہے جو کسی اور دین میں نہیں مل سکتی. اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، المائدہ 4. لیکن یہ نعمت نہیں مل سکتی جب تک اس طرف قدم نہ اٹھاوے، اور افسوس کہ ہمارے مخالف اس نعمت کی طرف متوجہ نہیں. 14 اگست 1905 دربار شام. شیخ عبدالحق صاحب آریا نہ مسلم نے اجازت چاہی. اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دن اور رہو. دین کے تپش اور تلاش سوال کیا کہ اولو الامر سے کیا مراد ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک مولوی اولو الامر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی نہیں. حضرت اقدس نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اسلام اس طرح پر چلا آیا ہے کہ اسلام کے بادشاہ جن کے ہاتھ میں انعام حکومت ہے ان کی اطاعت کرنی چاہیے. وہ بھی ایک قسم کے اولو الامر ہوتے ہیں لیکن اصل اولو الامر وہی ہوتے ہیں جن کی زندگی پاک ہوتی ہے اور ایک بصیرت اور معرفت جن کو ملتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے امر پاتے ہیں یعنی مامور الہی. بادشاہوں کے پاس حکومت ہوتی ہے, وہ انتظامی امور میں تو پورا دخل رکھتے ہیں لیکن دینی امور کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سچے اولو الامر وہی ہیں جن کے اتباع سے معرفت کی آنکھ ملتی ہے اور انسان معصیت سے دور ہوتا ہے. ان دونوں باتوں کا لحاظ اولو الامر میں رکھو. اگر کوئی شخص بادشاہ وقت کی بغاوت کرے تو اس کا نتیجہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فتنے کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح پر مامور کی مخالفت کرے تو صلب ایمان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے مخالفت سے لازم آتا ہے کہ مخالفت کرنے والا خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے. سوال کیا پھر اس وقت جو مولوی ہیں کیا ان کو اولو الامر سمجھیں. حضرت اقدس نے جواب دیا او خیشتن گمس کرا راہوری کنت. اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالی کسی کی آنکھ نہ کھولے آنکھ کھلتی نہیں. ان لوگوں نے دین صرف چند رسوم کا نام سمجھ رکھا ہے حالانکہ دین رسوم کا نام نہیں ہے. ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جبکہ یہ باتیں معاذ رسم اور عادت کے طور پر سمجھی جاتی ہیں. یہ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں, یہ لوگ اسی قسم کے ہو رہے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کو نماز اور روزہ سکھایا گیا تھا ان کا اور مذاق تھا. وہ حقیقت کو لیتے تھے اور اسی لیے جلد مستفیض ہوتے تھے. پھر مدت کے بعد وہی نماز اور روزہ جو اعلیٰ درجے کی طہارت اور خدا رسی کا ذریعہ تھا ایک رسم اور عادت سمجھا گیا. بس اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اصل امر دین کو جو مغز ہے تلاش کرے. یاد رکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تعبد آبدی کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ اسی میں لگا رہے. اس جہان کی جس قدر چیزیں ہیں بیوی بچے احباب رشتہ دار مال و دولت اور ہر قسم کے املاک ان کا تعلق اسی جہان تک ہے. اس جہان کو چھوڑنے کے ساتھ ہی یہ سارے تعلقات قطع ہو جاتے ہیں. لیکن خدا تعالیٰ ہے اور اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی اس کی ضرورت ہے. اس لیے سچا تعلق اسی کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ نجات ابدی اسی کے ساتھ وابستہ ہے. جو خدا تعالیٰ کی معرفت محبت اور شد وفاداری کے تعلق پیدا کرنے سے ملتی ہے. یہاں تک تو سب مذاہب متفق ہیں, وہ نجات کا یہی ذریعہ سمجھتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ یہ باتیں حاصل کیوں کروں. یہی وہ مقام ہے جہاں سے مذاہب کا تفرقہ شروع ہوتا ہے. اب جس مذہب نے اصول نجات کے عمدہ وسائل پیدا کیے ہیں اور جو مذہب تاثیر اور جذب اور کشش اپنے اندر رکھتا ہے وہ سچا ہے. لیکن جس مذہب کے اندر وہ تاثیر اور جذب نہیں, جس کی عملی تاثیروں کا کوئی نمونہ پایا نہیں جاتا, وہ خواہ خدا تعالیٰ کو واحد ہی کہے لیکن چھوٹا ہے. یہ توحید اس کے ماس خال کے رنگ میں ہے, حالی کیفیت اس میں پائی نہیں جاتی. حالی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ غیر کا وجود بالکل نابود ہو جاوے, اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والا ہو. اسی سے ہر ایک امید و خوف ہو. جب تک یہ بات عملی طور پر پیدا نہ ہو میرے قال سے کچھ نہیں بنتا. مثلا اللہ تعالیٰ کو واحد سمجھتا ہے پھر دوسرے سے بھی تعلق رکھتا ہے تو توحید کہاں رہی. یا خدا تعالیٰ کو رازق مانتا ہے مگر دوسرے پر بھی بھروسہ کرتا ہے, یا دوسرے سے محبت کرتا ہے, یا کسی سے امید اور خوف رکھتا ہے, تو اس نے واحد کہاں مانا. غرض ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے سے توحید حقیقی متحقق ہوتی ہے، مگر یہ اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی ہستی پر کامل یقین سے پیدا ہوتی ہے. یک طرفہ خیال رفتہ رفتہ ضائع ہو جایا کرتے ہیں. مثلا ایک شخص خیال کرے کہ اس چوبارے کے اندر آدمی ہے، جب وہ بیدار ہوگا تو اس کو کھولے گا، لیکن جب اس پر دو دن، چار دن، مہینہ، دو مہینے، یہاں تک کہ کئی برس گزر جائیں اور کوئی آواز نہ دے نہ کھڑکا ہو، تو آخر اسے اپنے اعتقاد بدلنا پڑے گا اور خیال پیدا ہونے لگے گا کہ اگر اس کے اندر کوئی آدمی ہوتا تو ضرور بولتا معلوم ہوا، تو ضرور بولتا معلوم ہوا کہ کوئی آدمی ہے ہی نہیں. اسی طرح پر خدا تعالیٰ جو ان آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اس کی بابت بھی طالب حق چاہتا ہے کہ اس کا پورا پتہ لگے، اس کی بابت بھی طالب حق چاہتا ہے کہ اس کا پورا پتہ لگے تاکہ ایمان ترقی کرے. ضرور ہے کہ اس کی قدرتوں کے عجائبات نظر آویں، اس کی آواز بھی سنائی دے اور اس کے سننے کا پتہ لگے، لیکن اگر کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر رفتہ رفتہ ایمان کمزور ہو کر انسان تہریہ ہو جائے گا. یہ تو سب اہل مزاح مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ وہ جس طرح پر سنتا ہے، کیا یہ ضرور نہیں کہ اسی طرح پر بولتا بھی ہو؟ اگر بولتا نہیں تو پھر اس کا سننا بھی باطل ہوگا اور پھر دوسرے صفات بھی باطل ہو جائیں گے. آریہ بھی تو اتنا تو مانتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ سنتا بھی ہے تو یہاں آ کر خاموش ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ کیوں کر مان لیا جاوے کہ اس کے کان تو ہیں مگر زبان نہیں؟ یہ تو ادھورا خدا ہے. سچا معلم اور مذہب وہی ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دے، جو سننے کا ثبوت دیتا ہے، وہ بولنے کا بھی دیتا ہے. اس معیار پر آ کر صرف اسلام ہی ہے جو سچا ثابت ہوگا. آریہ کہتے ہیں کہ کسی قدیم زمانے میں بولتا تھا، اب نہیں بولتا، مگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ پہلے بولتا تھا؟ ایسا ہی عیسائیوں کا بھی حال ہے، وہ بھی اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ خدا بولتا ہے. ہاں ہم کہتے ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اسی طرح ہم یقین رکھتے ہیں اور اپنے تجربے سے کہتے ہیں کہ وہ بولتا بھی ہے. یہ سچ ہے کہ اس کی آواز یعنی خدا کی آواز سننے کے لیے خود تمہارے کان بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اگر تم اپنے کان میں روئی دے دو گے تو ہرگز نہیں سن سکتے. یہ آفتاب اور مہتاب کے نور سے بھاگ کر کسی تہ خانے میں چھپ جاؤ تو روشنی کیوں کرا سکے گی؟ ہر چیز کے حصول کے لیے ایک قانون ہوتا ہے. اگر کوئی اس قانون کو چھوڑ کر اور اس سے منحرف ہو کر اسے حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا. مثلا آنکھ، کان میں جو قوتیں ہیں، اگر ان سے کام نہ لے تو اثر نہیں رہتا. اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ انسان اول اپنے دل کو پاک کرے اور نفسانی خواہشوں کی مخالفت کرے، اس سے درمیانی گرد و غبار اٹھ جائے گا اور ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے. جو لوگ عارف ہوتے ہیں ان پر یہ باتیں کھل جاتی ہیں، وہ اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کی صفات کو مشاہدہ کرتے ہیں. جو شخص ان صفات کو دیکھتا نہیں وہ صرف طوطے کی طرح رٹتا ہے. آریوں نے جو صفائی کی ہے وہ تو پہلے سے بھی گیا گزرا والا معاملہ ہوا ہے. اگر انصاف سے دیکھا جائے، اگر انصاف سے دیکھا جاوے تو زبانی علاوہ گزاو کچھ نہیں کر سکتی. میں یقیناً کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سارے دعوے باطل ہیں، اس لیے کہ ان کو رویت کی توفیق نہیں ملی ہے. جس پر اس جان کی کھڑکی نہیں کھلی وہ کیا دیکھے گا؟ پنڈت دیانند نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ندھی اٹکل ہے. جیسا ایک اندھا کسی کو ہاتھ لگا کر اس کے متعلق بیان کرتا ہے، اسی طرح سے انہوں نے کیا ہے. ماز اپنے مذہب کے تعصب کی جہالت نہیں تھی جو اس عالم کے عجائبات کا مشاہدہ کرتا، اس کو بالکل خبر نہیں کہ خدا کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہے. یہ بھی یاد رکھو کہ جس چیز کی صفات دور ہو جائیں تو وہ چیز بھی جاتی رہتی ہے. پھول کی صورت نوعی بھی جاتی رہے گی جب اس کے خواص اور صفات نہ ہوں. اسی طرح پر آریوں کے قول کے بموجب پرمیشر ہی کا وجود نہیں رہتا، جبکہ یہ مان لیا جائے کہ اس کے صفات نہیں، کیونکہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی سے بولتا بھی ہے، جب بولتا نہیں تو سننے پر کیا دلیل ہوگی. اسی طرح قدرت بھی باطل ہوئی. خدا تعالیٰ کے صفات قدیم سے چلے آتے ہیں، جب ایک صفت باطل ہوئی تو ممکن ہے کہ دوسرے بھی باطل ہو جاوے. سچا مذہب وہی ہے جو زندہ خدا کو پیش کرے، اور وہ اسلام ہے. ہمارے مخالف اسلام کا اقرار کرتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ وہ اسلام کے قابل قدر خوبی سے انکار کرتے ہیں. جب سے اسلام ہوا ہے اس میں ہمیشہ عملی نمونے رہے ہیں، لیکن وہ انکار کرتے ہیں کہ اب نہیں. افسوس. ایک اور بڑی خرابی ہوتی ہے کہ انسان میں علم ہو، سمجھ ہو، پھر دنیا کے خیال اس پر غالب ہو جائیں، اس طرح پر دینی سرگرمی نہیں رہتی، وہ مردہ یا منافق ہو جاتا ہے. اس لیے اس جماعت میں ملنے والا تو وہ ہوگا جو ہر قسم کے مصائب اور شدائت کا نشانہ بننے کو آمادہ ہو، لیکن محبت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ایک مست اون پر جس قدر بوجھ چاہو لاد دو. کہ فرمایا قوی القلب آدمی ہو تو یہی نہیں کہ وہ مخالفوں کے شور و شر سے امن پاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں جذب اور کشش رکھ دیتا ہے. 26 اگست 1905، آج نماز ظہر میں مسجد مبارک میں قبل نماز ذکر آیا کہ جاپان میں اسلام کی طرف رغبت معلوم ہوتی ہے، اور بعض ہندی مسلمانوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، جن کے اندر خود ہی اسلام کی روح نہیں، جن کے اندر خود ہی اسلام کی روح نہیں، وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے. جب یہ قائل ہیں کہ اب اسلام میں کوئی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ خدا اس سے کلام کرے اور وہی کا سلسلہ بند ہے، تو یہ ایک مردہ مذہب کے ساتھ دوسرے پر کیا اثر ڈالیں گے. یہ لوگ صرف اپنے پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بد عقائد اور خراب اعمال دکھا کر اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. ان کے پاس کون سا ہتھیار ہے جیسے یہ غیر مذاہب کو فتح کرنا چاہتے ہیں؟ جاپانیوں کو عمدہ مذہب کی تلاش ہے، ان کے بوسیدہ اور ردی مداح کو کون لے گا؟ چاہیے کہ جماعت میں سے چند آدمی اس کام کے واسطے تیار کیے جائیں جو لیاقت اور جرت والے ہوں اور تقریر کرنے کا مادہ رکھتے ہوں. 19 اگست 1905، ایک شخص نے اپنا خواب عرض کیا کہ فلاں آدمی نے مجھے خواب میں ایسا کہا. فرمایا، خواب کا تعین ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، بعض دفعہ جس کو خواب میں دکھایا جاتا ہے اس سے مراد کوئی اور شخص ہوتا ہے. کسی شخص نے اعتراض کیا کہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما قاتلوہ وما صلبوہ، النساء آیت 57، نہ قتل کیا اور نہ صلیب کیا. اس میں قتل کا ذکر پہلے ہے اور صلیب کا پیچھے، حالانکہ پہلے کسی کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اور بعد میں صلیب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے تو وہ قتل ہو جائے. برخلاف اس کے قرآن شریف میں قتل کا ذکر پہلے ہے اور صلیب کا پیچھے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، اول تو یہود کا اعتراض جو قرآن شریف میں درج ہے وہ یہی ہے کہ انا قتلنا المسیح، النساء آیت 157، یعنی ہم نے مسیح کو قتل کیا. چونکہ انہوں نے قتل کا لفظ بولا تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ قتل کی نفی کی. دوم یہ کہ یہود میں دو روایتیں تھیں، یہ کہ ہم نے یسوع کو تلوار سے قتل کر دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو صلیب پر مارا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ہر دو کی جدا جدا نفی کی. تیسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کی بات پرانی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع کو پہلے سنسکار کیا گیا تھا اور جب وہ مر گیا تو بعد میں اس کو کاٹ پر لٹکایا گیا، یعنی پہلے قتل ہوا اور پیچھے صلیب. بس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نفی کی اور فرمایا کہ یہود جھوٹے ہیں، نہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کے ہاتھوں قتل ہوئے اور نہ صلیب کے ذریعے سے مارے گئے. پھر فرمایا، خدا تعالیٰ کی صفات کا جو کامل اکمل نقشہ اسلام نے پیش کیا ہے، وہ اسلام کی صداقت پر ایک بڑی بھاری دلیل ہے. باقی تمام مذاہب اس معاملہ میں ناقص ہیں کہ وہ خدائی صفات کا سروپا پوری طرح بیان کر سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام مذاہب خدا تعالیٰ کی کمال طاقتوں کے صفات سے منکر ہیں. مثلا آریہ کہتے ہیں کہ وہ کلام نہیں کرتا، چپ ہے. عیسائیوں کا بھی یہی مذہب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو نجات دینے کی طاقت نہیں رکھتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کی تعریف کرے اور کہے کہ وہ ایسا خوبصورت ہے اور ایسا طاقتور ہے مگر بہرا ہے سن نہیں سکتا اور گونگا ہے کچھ بولتا نہیں, چڑچڑا ہے ہم کو نجات نہیں دینا چاہتا, بہشت میں بھیجتا ہے تو بھی یہ گناہ باقی رکھ لیتا ہے, جس سے پھر جل سانپ بچھو کتے سور کے جون میں ڈال دیتا ہے. ان دینوں میں یہ برکت نہیں کہ انسان پاکیزگی حاصل کر کے خدا سے انل موجود کی کوئی آواز تو کوئی سن سکے. اسی واسطے یہ لوگ غفلت کی تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں. پھر فرمایا جو لوگ خدا کے راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں سچی توبہ کے ساتھ اس کے آگے جھک جاتے ہیں ان کو خدا مل جاتا ہے, مگر جو لوگ اس کے بتلائے ہوئے راہ پر نہیں چلتے اور اس میں محنت نہیں کرتے ان کے واسطے مشکل ہے کہ وہ اس بات کو پا سکیں. ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ فلاں مقام میں ایک خزانہ دفن ہے اور وہ زمین کے اندر اتنے ہاتھ گہرائی پر ہے, جب تک اس کو کھودنے کی محنت نہ کی جاوے وہ کس طرح ان کو مل سکتا ہے. 31 اگست 1905 کی رات کو حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں 31 اگست کی رات کو میں نے دیکھا کہ عبداللہ سنوری میرے پاس آیا ہے اور وہ ایک کاغذ پیش کر کے کہتا ہے اس کاغذ پر میں نے حاکم سے دستخط کرانا ہے اور جلدی جانا ہے, میری عورت سخت بیمار ہے اور کوئی مجھے پوچھتا نہیں, دستخط نہیں ہوتے. اس وقت میں نے عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو زرد رنگ اور سخت گھبراہٹ اس کے چہرے پر ٹپک رہی ہے. میں نے اس کو کہا کہ یہ لوگ روکے ہوتے ہیں, نہ کسی کی سفارش مانے اور نہ کسی کی شفاعت, میں تیرا کاغذ لے جاتا ہوں. آگے جب کاغذ لے کر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مٹھن لال نام جو کسی زمانے میں بٹالے میں ایکسٹرا اسسٹنٹ تھا کرسی پر بیٹھا ہوا کچھ کام کر رہا ہے اور گر دیش کے عملے کے لوگ ہیں. میں نے جا کر کاغذ اس کو دیا اور کہا کہ یہ ایک میرا دوست ہے اور پرانا دوست ہے اور واقف ہے, اس پر دستخط کر دو. اس نے بلا تامل اسی وقت لے کر دستخط کر دیے. پھر میں نے واپس آ کر وہ کاغذ اس شخص کو دیا اور کہا کہ خبردار ہو سے پکڑو, ابھی دستخط کیلے ہیں. اور پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے, انہوں نے کہا کہ کہیں باہر گیا ہے. بعد کی آنکھ کھل گئی اور ساتھ سے غنودگی کی حالت ہو گئی. تب میں نے دیکھا کہ اس وقت میں کہتا ہوں مقبول کو بلاؤ, اس کے کاغذ پر دستخط ہو گئے ہیں. یہ جو مٹھن لال دیکھا گیا ہے, ملائک طرح طرح کے تمثلات اختیار کر لیتے ہیں. مٹھن لال سے مراد ایک فرشتہ تھا, سنور عربی میں بلی کو کہتے ہیں اور تعبیر کے روح سے بلی ایک بیماری کا نمونہ ہے. عبداللہ سنوری سے مراد ہوئی وہ عبداللہ جو بیمار ہے. پھر فرمایا طب تو ظاہری محکمہ ہے, ایک اس کے ورا محکمہ پردے میں ہے, جب تک وہاں دستخط نہ ہو کچھ نہیں ہوتا. ملفوظات حضرت مسیح موعود 21 ستمبر 1905. فرمایا آیت اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ عام معنی تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں, لیکن اس کی حقیقت اور فلسفی یہ ہے کہ جب انسان سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے یقین کرتا ہے, اس سے اس کے دل پر ایک خوف عظمت الہی کا پیدا ہوتا ہے. وہ خوف اس کو مکروہات اور منہیات سے بچاتا ہے اور انسان تقویٰ اور طہارت میں ترقی کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں کا دروازہ اس پر کھولا جاتا ہے. اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ لیتا ہے اور اس کی وراول ورا طاقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے. پھر اس کے دل پر کوئی غم و ہم نہیں آ سکتا اور طبیعت ہمیشہ ایک نشاط اور خوشی میں رہتی ہے. اسی لیے دوسرے مقام پر آیا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, البقرہ آیت 63. اگر کوئی ہم و غم واقع بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے الہام سے اس کے لیے خارجی اسباب ان کے دور کرنے کے لیے پیدا کر دیتا ہے یا خارق عادت صبر ان کو عطا کرتا ہے. فرمایا دنا فتدلہ, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی طرف ہو کر نو انسان کی طرف جھکا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعلیٰ درجے کا کمال ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی. اور اس کمال میں آپ کے دو درجے بیان فرمائے ہیں, ایک صعود دوسرا نزول. اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کا صعود ہوا, یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور صدق و وفا میں ایسے کھینچے گئے کہ خود اس ذات اقدس کے دنوب کا درجہ آپ کو عطا ہوا. دنوب اقرب سے ابلغ ہے, اس لیے یہاں یہ لفظ اختیار کیا. جب اللہ تعالیٰ کے فیوزات اور برکات سے آپ نے حصہ لیا تو پھر بنی نوع پر رحمت کے لیے نزول فرمایا. یہ وہی رحمت تھی جس کا اشارہ ما ارسلنا کا اللہ رحمتا للعالمین میں فرمایا ہے, الانبیاء آیت 108. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاسم کا بھی یہی سر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور پھر مخلوق کو پہنچاتے ہیں, بس مخلوق کو پہنچانے کے واسطے آپ کا نزول ہوا. اس دنا فتد اللہ میں اسی صعود اور نزول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبہ کی دلیل ہے. انبیاء علیہ السلام کے آنے کے وقت دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو اشتہارات کو حقیقت پر معمول کر لیتے ہیں اور حقیقت کو اشتہارہ بنا دیتے ہیں, یہ گروہ ان کی شناخت سے محروم رہ جاتا ہے. لیکن ایک اور گروہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی تائید سے اصل حقیقت کو پا لیتے ہیں, وہ استعارہ کو استعارہ اور حقیقت کو حقیقت کہلاتے ہیں. جیسے یہودیوں نے مسیح کی آمد کے وقت ملاکی نبی کے صحیفہ کی بنا پر کہا کہ مسیح کے آنے کی یہ نشانی ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے آوے. مسیح علیہ السلام سے جب انہوں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے اس پیشگوئی کو تو تسلیم کر لیا, لیکن یہ فیصلہ کر لیا کہ آنے والے ایلیا سے مراد یحییٰ ہے. یہودی اس فیصلے کو سن کر یحییٰ کے پاس پہنچے, وہ اس مباحثہ سے بکلی بے خبر اور ناواقف تھے. انہوں نے ایلیا ہونے سے انکار کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی مخالفت اور بھی تیز ہو گئی, اور انہوں نے اصل حقیقت سے بے خبر رہ کر ظاہر الفاظ پر زور دیا, اور اس طرح پر خدا تعالیٰ کے ایک سچے نبی کا انکار کر دیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ ہر طرح سے اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی, اور آخر خدا تعالیٰ کے نزدیک مغضوب اور لانتی قوم ٹھہر گئے. اب غور کہ اگر ایلیا کا آنا درست تھا اور حضرت یحییٰ کی شکل میں ایلیا کے بروزی رنگ میں آنا درست نہیں, تو ہمارے مخالف مسلمان بتائیں کہ ملاکی نبی کے صحیفے کی پیشگوئی کو مد نظر رکھ کر حضرت عیسیٰ کی نبوت کا کیا ثبوت ہے؟ پھر یقیناً وہ نبوت ثابت نہیں ہو سکتی. اور دوسری مشکل یہ پڑتی ہے کہ حضرت عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کرنے والے تھے, کیا انہوں نے ایلیا کو زندہ نہ کر لیا؟ اس سے دو باتیں اور بھی ثابت ہو گئیں. اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت نہیں کہ وہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجے اور زندہ کرے. دوسری یہ کہ مسیح نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. بس خوب غور کرو, اگر بروزی آمد ایلیا کی مراد نہ ہوگی تو مسیح کی نبوت جاتی رہے گی, اور پھر اس کی ذات اسلام اور قرآن شریف پر پڑے گی. فرمایا اس وقت مسیح کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دوسری وجوہ اور ضروریات کو چھوڑ دیا جاوے تو سلسلہ مماثلت موسوی کے لحاظ سے بھی سخت ضرورت ہے, اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14 صدی میں آئے تھے. غرض میں تو بروز کے ایک نظیر پیش کرتا ہوں, لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں خود حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے, انہیں بھی تو کوئی نظیر پیش کرنی چاہیے. اور اگر وہ نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے, تو پھر کیوں ایسی بات کرتے ہیں جو معجزات میں داخل ہے؟ معجزات سے پرہیز کرو, کیونکہ وہ ہلاکت کی راہ ہے. یہودیوں پر غضب الہی اسی وجہ سے نازل ہوا کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ایک رسول کا انکار کر دیا, اور اس انکار کے لیے ان کو یہ مصیبت پیش آئی کہ انہوں نے استعارے کو حقیقت پر معمول کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مغضوب قوم ٹھہر گئی. اس کا ہم شکل مقدمہ اب بھی پیش ہے. مجھے مسلمانوں کے حال پر افسوس آتا ہے کہ ان کے سامنے یہودیوں کے ایک نظیر پہلے سے موجود ہے, اور پانچ وقت یہ اپنی نمازوں میں غیر المغضوب کی دعا کرتے ہیں, اور یہ بھی بالاتفاق مانتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں. پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس راہ کو یہ کیوں اختیار کرتے ہیں. ایک ہی رنگ کا مقدمہ جبکہ ایک پیغمبر کے حضور فیصلہ ہو چکا ہے, اب اس فیصلے کے خلاف مسیح کو خود آسمان سے یہ کیوں اتارتے ہیں؟ آپ ہی مسیح نے ایلیا کے مقدمے کا فیصلہ کیا اور ثابت کر دیا کہ دوبارہ آنے سے بروز احمد مراد ہوتی ہے. اور ایڈیا کے رنگ میں آیا آیا، مگر اب یہ مسلمان اس نظیر کے ہوتے ہوئے بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک خود مسیح کو آسمان سے نہ اتار لیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تم اور تمہارے سب معاون مل کر دعائیں کرو کہ مسیح آسمان سے اتر آوے، پھر دیکھ لو کہ وہ اترتا ہے یا نہیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر ساری عمر ٹکرے مارتے رہو اور ایسی دعائیں کرتے کرتے ناک بھی رگڑے جاویں تب بھی وہ آسمان سے نہیں آئے گا، کیونکہ آنے والا تو آ چکا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ یہی وقت تو ہے جو اسے آسمان سے اترنا چاہیے اگر اترنا ہے، کیونکہ تمہارے خیال میں ایک مفتری اور کاذب مدعی مسیح کا دعویٰ، مدعی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر پھر واقع یہی سچ ہے کہ مسیح نے آسمان سے آنا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ اسے اتارے تاکہ دنیا گمراہ نہ ہو، کیونکہ ایک کثیر جماعت تو مجھے مسیح ماؤد تسلیم کر چکی ہے، اگر اس وقت وہ نہ آیا تو پھر کب آئے گا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کاذبوں اور مفتریوں کی مدد کرے؟ اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو نظیر پیش کرو اور پھر بتاؤ کہ راست بازوں کی سچائی کا کیا معیار ہے۔ فرمایا اس مقدمے میں خوب غور کر کے دیکھ لو کہ حق پر کون ہے، عقل و فراست ہمارے ساتھ ہے، اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ نے معراج کی رات حضرت مسیح کو مردوں میں دیکھا، پھر صحابہ کے اجماع مسیح کے وفات پر ہو چکا ہے۔ قرآن شریف میری تائید کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص تائیدات سماویہ سے میرے دعوے کو سچا کیا، ہزاروں عرضی اور سماوی نشان میری سچائی کے ظاہر کیے۔ اس قدر شواہد اور دلائل کے ہوتے ہوئے میں کیوں کر تسلیم کر لوں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں صحیح ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کی کھلی کھلی وحی مجھے مسیح ماؤد کہراتی ہے۔ پھر میں ملانوں کی بات مانوں یا خدا تعالیٰ کی وحی پر ایمان لاؤں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی وحی کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، خاص ساری دنیا میری دشمن ہو جاوے اور ایک بھی شخص میرے ساتھ نہ ہو، میں خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ کلام کو کیوں کر جھٹلا سکتا ہوں پھر ایسی حالت میں کہ اس کی روشن تائیدیں میرے ساتھ ہیں؟ اگر قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کے فیصلے کو یہ سب دھکے دیتے ہیں تو دیں، خدا تعالیٰ خود ان سے مطالبہ اور محاسبہ کرے گا۔ فرمایا ایک اور عجیب بات ہے کہ جب ہم ایریا کا قصہ پیش کرتے ہیں اور یہودیوں کے اعتراض سناتے ہیں جو حضرت مسیح پر انہوں نے کیا تو اور کچھ جواب نہیں آتا، تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں محرب مبدل ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح، قومی تواتر اور تاریخ کو کیا کہو گے؟ وہ بھی تو کوئی چیز ہے، اسے کیوں غلط کرو گے؟ اگر قومی تاریخ اور تواتر بھی رد کرنے کے قابل ہے تو پھر بڑے بڑے عظیم شان بادشاہوں کے وجود پر کیا دلیل ہوگی؟ یقیناً کوئی نہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ قومی تواتر اور تاریخ کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ مسئلہ نزول ایریا کا ایسا ہے کہ خود حضرت مسیح بھی اس پیشگوئی کے قائل تھے، اگر یہ پیشگوئی صحیح نہ تھی تو ان کو اس کی تعویل کرنے کی کیا حاجت تھی؟ وہ سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ جو ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہوا تم پیش کرتے ہو یہ بالکل غلط ہے، مگر نہیں، انہوں نے اس کو صحیح تسلیم کیا اور پھر اس کی تعویل کی۔ یہودی تو یہاں تک چلاتے ہیں کہ یہودی کی کتاب میرے پاس ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر قیامت کو ہم سے مواخذہ ہوگا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے۔ غرض نزول ایریا کا مسئلہ بڑا صاف اور یقینی مسئلہ ہے، اور خود حضرت مسیح کی زبان سے فیصلہ پا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی آمد کا بھی ذکر کر دیا ہے، مگر افسوس ہے کہ لوگ سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے، مگر کب تک انکار کریں گے؟ آخر یہ سچائی روز روشن کی طرح کھل جائے گی اور قومیں اس کی طرف رجوع کریں گی، اسی طرح جیسے مسیح نے مریم کے لیے ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید پر یوں تو ہزاروں دلائل ہیں، لیکن ایک دلیل بڑی عام اور صاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ وضع عالم میں ایک کرویت واقع ہوئی ہے، اور کرویت میں توحید ہی پائی جاتی ہے۔ پانی کا قطرہ لو تو وہ بھی گول ہے، زمین کی شکل بھی گول ہے، آگ کا شعلہ بھی گول ہے، ایسے ہی ستارے بھی گول ہیں۔ اگر تسلیس درست ہوتی تو چاہیے تھا کہ ان اشیاء کی اشکال سور بھی سہ گوشا اور مثلث نما ہوتی۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے آدم سے ایک سلسلہ شروع کیا اور آدم پر اسے ختم کیا، چنانچہ مسیح ماؤد کا نام بھی آدم رکھا ہے، کیونکہ یہ آدم نئی قسم کا ہے، اس لیے اس کے ساتھ شیطانی جنگ بھی نئے قسم کی ہے۔ ملفوظات حضرت مسیح ماؤد 7 ستمبر 1905۔ فرمایا بعض دفعہ وہی اس طرح بھی نازل ہوتی ہے کہ کوئی کاغذ یا پتھر دکھایا جاتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نشان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں قدرت اور غیب ملا ہوا ہوتا ہے اور انسان کی طاقت نہیں ہوتی کہ ان کو ظاہر کر سکے. فرمایا مولوی عبد الکریم صاحب کی زیادہ علالت کے وقت میں بہت دعا کرتا تھا اور بعض نقشے میرے سامنے آئے جن سے ناامیدی ظاہر ہوتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا موت کا وقت ہے، اور ظاہر طب کے روح سے بھی معاملہ خوفناک تھا کیونکہ ذیابیطس والے کو سرطان ہو جائے تو پھر بچنا مشکل ہوتا ہے. اس دعا میں میں نے بہت تکلیف اٹھائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت نازل کی اور عبداللہ سنوری والا خواب میں نے دیکھا جس سے نہایت درجہ غمناک دل کو تشفی ہوئی، جو گزشتہ اخبار میں چھپ چکا ہے. اس دعا میں میں نے ایک شفاعت کی تھی، جیسا کہ خواب کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ یہ شخص میرا دوست ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کا عالم الغیب ہونا ظاہر ہونا تھا کہ مولوی صاحب بچ گئے. خدا تعالیٰ کی کتب میں نبی کے متحد امت کو عورت کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ایک جگہ نیک بندوں کی تشبیہ فرعون کی عورت سے دی گئی ہے اور دوسری جگہ عمران کی بیوی سے مشابہت دی گئی ہے. اناجیل میں بھی مسیح کو دولہا اور امت کو دلہن قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کے واسطے نبی کی ایسی ہی اطاعت لازم ہے جیسی کہ عورت کو مرد کی اطاعت کا حکم ہے. اس واسطے ہماری رویا میں عبداللہ نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے. عبداللہ نبی کا نام ہے، قرآن شریف میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ آیا ہے. مٹھن سے مراد وہ لذت اور راحت صحت کی ہے جو بیماری کی تلخی کے بعد نصیب ہوتی ہے. مقبول سے مراد ہے کہ دعا قبول ہو گئی. یہ سب گہرے اشتہارات ہیں اور تمثلات ہیں، جب تک آسمان پر نہ ہو زمین پر کچھ ہو نہیں سکتا. مولوی صاحب کا اس بیماری سے صحت پانا ایک بڑا معجزہ ہے. فرمایا سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے، سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے. جس کو علم نہیں ہوتا مخالف کے سوال کے آگے حیران ہو جاتا ہے. حضور کے مجلس میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا ذکر تھا، ایک دوست نے عرض کی کہ کہیں مرنے کے وقت توبہ کرے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ ہماری جوتیاں جھاڑ کر آگے رکھتا تھا، ہم کو وضو کرانا ایک بڑا ثواب جانتا تھا. براہین کا ریویو اس نے خود بخود لکھا، ہماری درخواست نہ تھی. تعجب نہیں کہ وہ کسی وقت پہلی حالت پر پھر لوٹ آئے، جیسا کہ ہم رویا میں دیکھ چکے ہیں. بعض خوابیں مدت کے بعد پوری ہوتی ہیں. یہ رویا چھپ چکا ہے جس میں میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے، ننگا، رنگ سیاہ اور بد شکل ہے. میں نے اس کو اشارہ سے بلایا، تب وہ آیا اور میرے گلے لگا اور پورے خدکا ہو گیا، اور اس پر لباس بھی ہے اور رنگ سفید ہے. تب میں نے کہا کہ آپ کا ہمارا اس قدر مقابلہ رہا، ممکن ہے کہ قلم سے یا زبان سے کوئی سخت لفظ نکل گیا ہو، تم بخش دو. اس نے کہا اچھا میں نے بخشا. تب میں نے کہا کہ تم نے جو ایزا ہم کو دی تھی وہ بھی ہم نے بخش دی. تب ہم نے اس کی دعوت کی جس کو اس نے کچھ تردد کے بعد قبول کیا، اور ایک شخص جان کندن میں ہے. تب میں نے کہا کہ یہ مقدر تھا کہ جس دن یہ شخص مرے اس دن تم توبہ کرو. الہام مسیر العرب کا ذکر تھا، فرمایا اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ عرب میں چلنا، شاید مقدر ہو کہ ہم عرب جائیں. مدت ہوئی کہ کوئی 25-26 سال کا عرصہ گزرا تھا. ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرا نام لکھ رہا ہے، تو آدھا نام اس نے عربی میں لکھا ہے اور آدھا انگریزی میں لکھا ہے. انبیاء کے ساتھ ہجرت بھی ہے، لیکن بعض رویا نبی کے اپنے زمانے میں پورے ہوتے ہیں اور بعض اولاد یہ کسی متبع کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیصر و کسریٰ کی کنجیاں ملی تھیں، تو وہ ممالک حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے، 12 ستمبر 1905. الہام انی معین من اراد انتک کا ذکر تھا، اس پہ حضور نے فرمایا بڑے بڑے مکفرین اور ایزاد ہندہ جو ہیں ان کو خدا تعالی ہمارے سامنے ہی اس زمین سے ناکام اٹھا رہا ہے، اور ان کے مرادوں کے برخلاف دن بدن اس سلسلے کو ترقی دے رہا ہے. ابتدا میں جن لوگوں نے بہت زور شور سے مخالفت کا بیڑا اٹھایا تھا، ان میں سے کوئی 14-15 ایسے یاد ہیں جو ہماری مخالفت کے معاملے میں ناکام مر چکے ہیں. ان میں سے مولوی غلام دستگیر قصوری تھا جو مکے سے کفر کا فتویٰ لایا تھا، نواب صدیق حسن خان لکھو کے کا مولوی محمد، اور عبدالحی رشید گنگوئی لدھیانے کے تین مولوی، سید احمد خان جو کہتا تھا کہ ہماری تحریریں بے فائدہ ہیں، محمد عمر مولوی شادین لدھیانوی، نذیر حسین دیروی، محمد حسین بینی، مولوی محمد اسماعیل علی گڑھی، رسول بابا امرتسری. جس نے جلدی موضوع دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرے، یا تو سخت مخالف بنے یا محبت کا کمال تعلق پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تیری اعانت کرے گا تو میں اس کی اعانت کروں گا، اور جو تیری اعانت کرے گا تو اس کی میں اعانت کروں گا. معمولی طور پر مخالفت کرنے والا اور اپنے کاروبار میں چلنے پھرنے والا ماخوذ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا حلیم اور کریم ہے وہ اس طرح نہیں پکڑتا. فرمایا بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے اس واسطے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جھوٹ بولے. ایسے اعتقاد بے ادبی میں داخل ہے. ہر ایک امر جو خدا تعالیٰ کے وعدہ اس کی ذات جلال اور صفات کے برخلاف ہے وہ اس کی طرف منسوب کرنا بڑا گناہ ہے. جو امر اس کی صفات کے برخلاف ہے ان کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. نواب صدیق حسن خان نے ادریس کے آسمان پر جانے کی ترغیب کی ہے اور لکھا ہے کہ اگر وہ آسمان پر گیا تو اس کی موت کس طرح سے ہوگی, کیونکہ سب کا مرنا زمین پر ضروری ہے. تعجب ہے کہ مسیح کے معاملہ میں یہ بات اس کو سمجھ نہیں آئی. اگر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو موت نہیں دی اور ویسے ہی آسمان پر اٹھا لیا ہے تو لفظ رفع کا کونسی میں کافی تھا. رفع سے پہلے توفی کا لفظ لانے کی پھر کوئی ضرورت نہ تھی. آسمان پر جانے کا مفہوم تو لفظ رفع سے ہی پوری طرح نکل سکتا تھا. فرمایا بعض اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں, اور اس پر دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین کو شہادت کا درجہ ملا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا تھا. یہ غلط خیال ہے, کیونکہ شہادت صرف حضرت امام حسین کو نصیب نہیں ہوئی بلکہ ہزار اصحاب کو ہی. اس میں سب برابر ہیں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاتھ سے قتل نہ کیا جانا ایک بھاری بڑا بھاری معجزہ ہے اور قرآن شریف کی صداقت کا ثبوت ہے, کیونکہ قرآن شریف کی یہ پیش گوئی ہے واللہ یعصمک من الناس المائدہ 68, اور پہلی کتابوں میں یہ پیش گوئی درج تھی کہ نبی آخر زمان کسی کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوگا. علاوہ از این فضیلت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کی پاک کتاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل قرار دیا. امام حسین نے یہ کئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں سب سے افضل ہوں, نہ ان کے کسی تحریر سے اور نہ کسی تقریر سے ایسی بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ تمام امت سے افضل ہیں. اگر ان کا کوئی ایسا دعویٰ ہوتا تب بھی ماننے کے قابل نہ تھا, کیونکہ قرآن شریف کے برخلاف تھا. امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے, جنہوں نے صدق اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت سبقت لے گیا تھا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگوں کے مراتب اور درجات کیا ہیں. اسی نے مجھے الہام کیا ہے انی فضلتک علی العالمین. اگر سارا زمانہ ایک طرف ہو جاوے اور میں اکیلا ایک طرف رہ جاؤں تب بھی خدا تعالیٰ کے الہام کے بالمقابل کسی کا کہنا مان نہیں سکتا. اگر امام حسین کو یہ وحی ہوئی تھی کہ وہ قیامت تک سب سے افضل ہیں تو دوسرے وحی اسی خدا نے اس کے برخلاف مجھے کس طرح دی؟ دن رات خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس کے ساتھ کیوں ہے؟ عجب خدا ہے جو 25-30 سال سے مفتری کو مہلت دیتا ہے بلکہ دن بدن اس کے سلسلے کو ترقی دیتا ہے اور اس کے مخالفوں کو آلہ کرتا ہے. اسی طرح سارے انبیاء کی صداقت پر شبہ پڑ سکتا ہے. افتراء اور کذب تو ایک مکروہ اور غیر طبیعی امر ہے, انسان کب تک اس کو اختیار کر سکتا ہے؟ ہمارے دشمن تو ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ یہ ہم مارے گئے اور اب ہلاک ہوئے, مگر ہر دفعہ ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے, ہر طرح سے ایذا دیتے ہیں, قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں, ہمارے قتل کے جواز کے فتوے دیتے ہیں, خون کے مقدمات بناتے ہیں, مگر خدا تعالیٰ ہر امر میں بقول ان کے کاذب کی طرف داری کرتا ہے. ہماری دشمنی کے سبب ان کی شریعت بھی بدل گئی. خدا تعالیٰ جو صادق کا معاون ہوا کرتا تھا اب ان کے نزدیک کاذب کا معاون ہونے لگا. یہ عداوت ان کو کشاں کشاں کہاں لے جائے گی؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ انعاد ان کو رفتہ رفتہ لا الہ الا اللہ کے حلقے سے باہر نکال دے گا. صادق کے لیے ایک امر مابر امتیاز ہوتا ہے, اگر وہ نہیں تو ہم بیا کی صداقت مشتبہ ہو جاتی ہے. ملفوظات حضرت مسیح موعود 13 ستمبر 1905. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا, اگر بعض لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دعا کی تھی تو بارش ہو گئی, مگر ان کی یہ دعائیں قابل قدر نہیں ہیں, کیونکہ یہ صرف مصیبت کے وقت کا رونا ہے اور مصیبت کے ذرا ہٹنے کے بعد پھر وہی سخت دلی ان میں پائی جاتی ہے. اس بارش پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. جو بات الہام الہی سے ہم کو معلوم ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اس زمانے کے لیے دن خیر کے نہیں ہیں, اور یہ سچ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ان بلاؤں کو نازل نہ کرے تو پھر دین کی خیر نہیں. تین قسم کے لوگ ہیں, خواص, اوسط درجے کے لوگ اور عوام. خواص تو دہریہ مذہب بن رہے ہیں، ان کو دین کی کچھ پرواہ نہیں بلکہ دین پر ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں. اوسط درجے کے لوگ خواص کے تابع ہیں، عوام مثل واشیوں کے ہیں. تمام دنیا کی حالت اس وقت بگڑی ہوئی ہے. مقدمہ والے ہیں تو چھوٹے گواہوں کے بنانے میں مصروف ہیں، ذمہ دار ہے تو شریعت کو چھوڑ بیٹھا ہے، ملازم ہے تو اپنی ملازمت کے حقوق ادا نہیں کرتا، تاجر ہے تو اپنے تجارت میں قسمہ قسم کے دھوکوں میں مصروف ہے. جب تک لوگ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے، خدا تعالیٰ ہرگز ان پر راضی نہ ہوگا اور نہ یہ بلائیں ان کے سر سے ٹلیں گی.